الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ طلاق کی ابتدا سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ یہ سورہ مبارکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 2 رکوع اور 12 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ طلاق اور عدت کے احکام بطور خاص کافی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ طلاق ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدۃ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشة مبینة وتلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا۔ اے نبی، امت سے فرما دیں کہ جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت پر انہیں طلاق دو، اور عدت کو شمار کرتے رہو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ اے لوگو، تم عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ عورتیں خود نکلیں، مگر یہ کہ کسی سری برائی کا ارتکاب کریں، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھا تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم نہیں جانتے شاید اللہ اس کے بعد کوئی نیا معاملہ پیدا فرما دے۔ یہ اس سورہ مبارکہ کی بالکل ابتدائی آیت ہے جس میں چند احکام بڑے واضح طور پر بیان کیے گئے۔ پہلا حکم جو ارشاد ہوا وہ فرمایا کہ اے لوگو، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو ان کے عدت کے وقت پر طلاق دو۔ عدت کے وقت پر طلاق دینے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس وقت طلاق دو کہ جب ان کی عدت کا شمار کرنا آسان ہو، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے جب پاکی کے ایام چل رہے ہوں اس ڈیوریشن میں طلاق دی جائے، تاکہ اس کے بعد جو اس کے ناپاکی کے ایام آئیں گے، جو اس کے مینسس پیریڈ ہوگا، حیض کے ایام، تو وہ 3 شمار کر کے عدت کو پورا کیا جاتا ہے۔ اب اگر دوران حیض ہی کسی عورت کو طلاق دے دی جائے تو وہ پیریڈ عدت میں شمار نہیں ہوتا، نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے بعد 3 پیریڈ شمار کرنے پڑیں گے تو اس عورت کی عدت دراز ہو جائے گی۔ لہذا ناپاکی کے ایام میں عورت کو طلاق دینا جائز نہیں ہے، گناہ ہے، بلکہ اس کے بعد طلاق دی جائے۔ اس کے علاوہ مزید بھی احکام ہیں، لیکن آیت کے تحت جتنا ہے میں وہ میں نے عرض کر دیا۔ بقیہ تفصیلی احکام کے لیے تو یا تو اسی سورہ طلاق کی تفسیر سیرۃ الجنان سے دیکھ لیں، اور یا پھر بہار شریعت کے اندر اس کے تفصیلی احکام موجود ہیں۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، واحصوا العدۃ، اور عدت کو شمار کرتے رہو۔ عورت کو طلاق ہو گئی، اب اس کے بعد عدت کو شمار کرو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدت پر شریعت نے بہت سے حلال و حرام کے مسائل کا مدار رکھا ہے۔ عورت کا اگلا نکاح تب ہو سکتا ہے جب عدت گزرے۔ اب عدت کا شمار کریں گے تو پتہ رہے گا کہ اس کی عدت گزر چکی ہے یا نہیں گزری۔ دوران عدت نکاح کرنا حرام ہے، بلکہ دوران عدت نکاح کا سری پیغام دینا بھی حرام ہے۔ تو یہ بڑے اہم مسائل ہیں کہ جن کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح پھر بہت سارے وراثت کے مسائل سے متعلق ہوتے ہیں، پھر اسی طریقے سے اس کے ساتھ اگر عورت حاملہ ہے تو بچے کے نسب کے ثبوت کے مسائل اس کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا باب ہے جس کا تعلق عدت کے ساتھ ہے، لہذا فرمایا کہ عدت کے دن کو شمار کرتے رہو، اور پھر فرمایا کہ اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ اب عدت کا ایک اور حکم بیان کیا، فرمایا کہ دوران عدت عورت کو گھروں سے نہ نکالو، دوران عدت عورت کو گھروں سے نہ نکالو۔ شوہر نے بیوی کو طلاق دی، طلاق کے بعد شوہر پر واجب ہوتا ہے کہ وہ بیوی کو عدت کے وقت کا، عدت کا جو ڈیوریشن ہے، اس کا خرچہ بھی دے، اخراجات بھی دے اور رہائش بھی دے۔ تو فرمایا کہ عورت کو گھروں سے نہ نکالو، جس جو رہائش ان کو دو، یعنی جس میں اس کو طلاق ہو اس کے اندر وہ رہے گی، اس سے ان کو نہ نکالے۔ اور عورتوں کو خود بھی نکلنے کی اجازت نہیں، نہ مردوں کو اجازت کہ عورتوں کو، متعلقہ عورتوں کو گھروں سے نکالے، اور نہ عورت کو اجازت ہے کہ وہ گھر سے نکلے۔ تو یہ اس کا گھر میں ٹھہرا رہنا واجب ہے۔ تو اگر مرد نکالے گا تو گناہگار، عورت نکلے گی تو گناہگار۔ سوائے اس کے کہ شوہر ظلمن عورت کو نکال دے تو عورت کے لیے نکلنا جائز ہو جائے گا، کہ جیسے شوہر اس کو اپنے گھر پہ رکھتا ہی نہیں، جبرن ڈرا دھمکا کے مار پیٹ کر کے اس کو نکالتا ہے، تو لازمی بات ہے کہ مجبوری کی صورت ہے، عورت نکل سکتی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر عورت معاذ اللہ کسی ایسی برائی اور بدی کا ارتکاب کرتی ہے کہ جس میں اس پر حد شرعی نافذ ہوتی ہے، تو اب اس حد شرعی کے قیام کے لیے بھی عورت کو گھر سے نکالا جائے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر عورت شوہر اور اس کے گھر والوں کو شدید ایذا دیتی ہے، تو اب اس عورت کو گھر سے نکال کے دوسرے گھر منتقل کرنے کی اجازت ہوگی۔ کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بہت اچھا اور عالی شان گھر ہے جس میں بہت سارے افراد رہتے ہیں، اور وہاں پر متعلقہ عورت گھر والوں کا جینا حرام کر دے، تو گھر والوں کو کہہ دیا جائے کہ تم سارے نکل جاؤ، عورت ادھر ہی رہے گی۔ اب عورت کو نکالنے کی اجازت ہوگی کہ اب اس کو کسی اور مکان میں شفٹ کر دیا جائے۔ یہ جو احکام بیان کیے گئے طلاق کے اور عدت کے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، ان کو تجاوز نہ کرو، ان کو توڑو نہیں، ان حدود سے تجاوز نہیں کرو۔ جو تجاوز کرے گا وہ اپنے نفس پہ ظلم کرنے والا ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ جو شریعت کے احکام ہیں، نکاح کے، طلاق کے، عدت کے، اسی طرح وراثت کے، یہ کوئی معمولی احکام نہیں ہوتے، یہ بڑے ہی اہم احکام ہیں جو خدا کی حدود قرار پاتے ہیں۔ اب ایک طرف اللہ تعالیٰ کے ان فرامین کو دیکھیں، اور دوسری طرف آپ غور کریں، ابھی چند دن پہلے ہمارے یہاں پاکستان میں ایک کیس ہوا، اور اس کیس کے اندر ایک پڑھے لکھے آدمی نے یہ ججمنٹ دی، یعنی اس نے یہ بیان دیا، اس نے کہا کہ دوران عدت نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ علماء کی رائے ہے کہ دوران عدت نکاح نہیں ہو سکتا، باقی قانونی اعتبار سے میں کوئی حرج نہیں۔ توبہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے اتنے واضح فرامین، اتنے قطعی احکام، اتنے قطعی احکام، یہ بھی اس کے علاوہ سورہ بقرہ کے اندر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عدت کے احکام کو اپنی حدیں قرار دیتا ہے، یہ میری حدیں ہیں، ان کو تجاوز نہ کرو، ان سے ان کو توڑو نہیں، ورنہ تم ظالم قرار پاؤ گے۔ اور ہمارے ہاں کے لبرلز اور سیکولرز اور جاہل دانشور یہ کہتے ہیں کہ عدت کے اندر نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ مولویوں کی رائے ہے، یہ علماء کی رائے، یہ مولوی علماء کی رائے نہیں، یہ خدا کے فرامین ہیں، یہ خدا کے احکام ہیں۔ خدا کے احکام کا ایسا سری انکار اور ان کا ایسا تمسخر کرنے والے کیا مسلمان ہیں یا نہیں، یہ اب قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں خود ہی دیکھ لیجئے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ تو جب عورتیں اپنی مدت تک پہنچنے کو ہوں تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو یا انہیں بھلائی کے ساتھ جدا کر دو، اور اپنوں میں سے دو عادل گواہ بنا لو، اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو، یہ ہے جس سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ اس آیت مبارکہ میں مزید دو احکام بیان کیے گئے، ارشاد یہ فرمایا گیا کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور اب ان کی عدت شمار کرنا شروع کر دی. اب عدت مختلف ہو سکتی ہے، اگر عورت حاملہ ہے تو بچہ جننا اس کی عدت ہے، اگر اسے مینسز آتے ہیں تو اس کی عدت 3 مہواریاں گزرنا ہے، اگر اسے مینسز نہیں آتے تو اس صورت میں 3 مہینے گزرنا ہے. اب ہر صورت جب عدت کی مدت اپنے اختتام کو پہنچ جائے، مثال کے طور پہ 90 دن ایک صورت میں عدت بنتی ہے 3 مہینے کی صورت میں، اب 90 دن کی عدت ہے، اب اگر 88 ڈیز ہوئے 88 دن ہوئے، اب اگر روکنا چاہیں یعنی رجوع کرنا چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں، اور اگر چھوڑنا چاہیں تو 2 دن مزید گزریں گے، عورت نکاح سے باہر ہو جائے گی، اس کی طلاق جو رجعی بھی تھی وہ طلاق بائن کے اندر جو ہے وہ کنورٹ ہو جائے گی، تبدیل ہو جائے گی. دونوں صورتوں میں ہاں عورت کو رجوع کر کے رکھنا ہے یا اسے رجوع نہ کر کے چھوڑ دینا ہے، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر روکنا ہے تو اچھے طریقے سے روکو اور اگر چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑو. روکنا ہے تو اچھے طریقے سے روکو کا مطلب یہ ہے کہ روکنا اس لیے نہیں ہو کہ پرانے بدلے لینے، روکنا اس لیے نہیں ہے کہ اس سے انتقام لینا ہے، روکنا اس لیے نہیں ہے کہ اس پہ ظلم کرنا ہے، نہیں، اچھے طریقے سے کہ آئندہ بیوی کے حقوق ادا کروں گا، آئندہ زیادتی نہیں کروں گا، معاملات کو صلح صفائی کے ساتھ حل کروں گا، اس نیت کے ساتھ روکو. اور اگر چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑ دو. اچھے طریقے سے چھوڑنا کیا؟ اچھے طریقے سے چھوڑنا یہ ہے کہ اب جو اس کا اس کے مہر کی ادائیگی بنتی ہے تو وہ اچھے طریقے سے ادا کر دو. اس کے علاوہ اب اس کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کرو کہ عورت اب نکاح سے نکل گئی اور اب کسی اور سے وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو اب یہ اپنی معلومات کا پلندہ لے کے اس کے پاس پہنچ جائے کہ بھائی جس عورت سے شادی کرے نا اس کا تو یہ کردار تھا، اس کی تو یہ خامیاں تھیں، اس کے تو یعنی تمہارا گھر بسا نہیں تو دوسرے کا برباد کرنے چل پڑو، تو یوں نہیں. تو فرمایا روکنا ہے تو اچھے طریقے سے روکو اور چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑو. نہ روکنے میں کمینے پن کا مظاہرہ کرو نہ چھوڑنے کے اندر کمینگی کا مظاہرہ کرو، دونوں صورتوں کے اندر صحیح اسلامی رویہ، صحیح اسلامی رویہ اختیار کرو کہ جو بہر صورت دوسرے کا بھلا چاہتا ہے، بہر صورت دوسرے کی اچھائی اور دوسرے کی خیر خائی کرتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ اگلا یہ حکم دیا کہ اب اسے چھوڑنا چاہو یا اسے روکنا چاہو، دونوں صورتوں میں گواہ بنا لو، 2 گواہ بنا لو. اس کی وجہ یہ ہے، گواہ بنانا یہاں واجب نہیں ہے لیکن بعض اوقات گواہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے بیوی کو طلاق دی، اب اس کی عدت پوری ہو چکی، اس نے رجوع کر لیا تھا، اس نے رجوع کر لیا تھا لیکن پتہ کسی کو بھی نہیں. اب یہ بیوی کو بولتا ہے کہ میں نے رجوع کر لیا تھا، بیوی بولتی ہمیں مجھے کیا پتا تم نے رجوع کیا تھا یا نہیں، میں تو نہیں آتی تمہارے پاس. یہ بندہ اپنی جگہ سچا ہے کہ اس نے رجوع کر لیا تھا لیکن بیوی کیوں مانے اس کی بات؟ بیوی تو تبھی مانے گی نا، یا تو اس کو عدت کے دوران کہہ دیا ہوتا کہ میں نے رجوع کر لیا، اور یا اس نے گواہ بنائے ہوتے، اب وہ گواہ کے گواہی دے دیتے کہ ہاں بھی اس نے ہمارے سامنے رجوع کر لیا تھا. تو جب اس نے نہ اطلاع دی نہ گواہ بنائے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ بیوی کے لیے اس کے پاس آنا جائز نہیں ہوگا. تو آپ دیکھیں گواہ نہ بنانے کا نقصان کیا ہوگا. اچھا، اسی طریقے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی کے تو اطلاع دے دی کہ میں نے تم سے رجوع کر لیا، بتایا کسی کو نہیں، لوگوں کو طلاق کا تو پتہ ہے کہ طلاق دے دی تھی لیکن رجوع کرنے کا نہیں پتا کیونکہ گواہ نہیں بنائے تھے. تو لوگ یہی بولیں گے کہ بھائی پہلے طلاق دی تھی اور عدت گزار کے دوبارہ اس کو رکھ لیا، یہ حرام کاری کر رہا ہے. تو یوں اگر گواہ بنا لیے جائیں تو بعد میں اس طرح کی آزمائشوں سے آدمی بچ جاتا ہے. تو فرمایا کہ اپنوں میں سے 2 افراد کو گواہ بنا لو. اس طرح چھوڑنا ہو تب بھی 2 گواہ بنا لو، اس کے بھی اپنے وقت پر اور اپنی ضرورت کے مقام پر اس کے بھی فوائد سامنے آ سکتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو گواہ ہیں وہ اللہ کے لیے گواہی دیں. گواہی کے اندر پھر اگر گواہ بعد میں ڈنڈی مارنا شروع کر دے تو بھی آپس کے اندر فساد اور فتنہ پیدا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ کے لیے گواہی قائم کرو. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو احکام دیے جا رہے ہیں، یہ نصیحت کی جا رہی ہے اس بندے کو جو خدا کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے. تو یہ طلاق کے، عدت کے یہ جو احکام ہیں یہ معمولی نہیں ہیں، یہ معمولی نہیں ہے، یہ اتنے بڑے احکام ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے ذریعے اس بندے کو نصیحت کی جا رہی ہے جو خدا کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو طلاق کے ان قطعی احکام کو نہیں مانتا، جو عدت کے ان قطعی احکام کو نہیں مانتا اور بولتا ہے سب جائز ہے، تو نہ اس کا خدا پہ ایمان ہے نہ اس کا آخرت پہ ایمان ہے. اب اس کے بعد ایک اور بڑی خوبصورت جملہ آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے. جو خدا سے ڈرتا ہے خدا اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. تو ہم اپنی زندگی میں پریشان ہوتے ہیں, یہ ہم مشکلات میں پھنس گئے, ہم مسائل میں پھنسے ہوئے, ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے, کیسے حل ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر طریقہ بتا دیا کہ خدا سے ڈرو گے تو خدا تمہارے لیے راستے کھول دے گا. یہ خدا کا وعدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے وعدے پر اعتماد کر کے ایک مرتبہ تقویٰ تو اختیار کریں, ایک مرتبہ خوف خدا کو اپنی زندگی کا حصہ تو بنائیں, پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ کیسے پورا فرماتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ مشکل سے نکلنے کا راستہ کھول دیتا ہے, راستہ بنا دیتا ہے. اور اس کے علاوہ اور فضیلت وہ اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اور اللہ اس بندے کو وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو, اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے, بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. یہ خدا سے ڈرنے والوں کی فضیلت پہلی بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے. دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تقوی والے بندے کے لیے وہاں سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوتا, اس کا تصور نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں سے بھی رزق مل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرما دیتا ہے. لیکن تقوی شرط ہے کہ آدمی تقوی اختیار کرے. تو یہ وہ نسخہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ تم خدا کا تقوی اختیار کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہارا تصور نہیں ہوگا. اب یہ جو رشوت لینے والا, یہ جو سود کھانے والا, یہ جو ڈکیتیاں کرنے والا, چوریاں کرنے والا, یہ پلاٹوں پہ قبضے کرنے والے, یہ جو دوسرے کے بینک بیلنس میں ہیر پھیر کرنے والے, یہ جو سائبر کرائم کے ذریعے دوسروں کے پیسے کھانے والے, یہ سمجھتے ہیں کہ رزق ادھر سے ملے گا. اللہ اکبر, رزق تو مل رہا ہے لیکن حرام مل رہا ہے. خدا کا ڈر اور خدا کا تقوی اختیار کرتے اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے رزق عطا فرماتا جہاں سے ان کا تصور نہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے تو اپنے خدا کی بات کا یقین کریں, اس کے اوپر سچے دل سے ایمان رکھیں, اس کے اوپر اعتماد کریں, توکل کریں, بھروسہ کریں, تقوی اختیار کریں, پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کہاں سے رزق عطا فرماتا ہے. اور پھر مزید فرمایا کہ جو خدا پہ بھروسہ کرتا ہے, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے, فَهُوَ حَسْبُهُ, تو اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے, اسے خدا کفایت فرماتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کرنے کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا عامل بنائے, ہمیں تقوی بھی عطا فرمائے, توکل بھی عطا فرمائے. آگے ارشاد ہوتا ہے وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اور تمہاری عورتوں میں جو حیض سے نا امید ہو چکی ہو, اگر تمہیں کچھ شک ہو تو ان کی, اور جنہیں حیض نہیں آیا ان کی عدت 3 مہینے ہے, اور حمل والیوں کی عدت کی مدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں, اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی فرما دے گا. یہ عدت کے مزید احکام ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ عدت کی مختلف صورتیں بنتی ہیں, عورت کی مختلف صورت حال کے اعتبار سے. اگر عورت حاملہ ہے تو اس صورت میں اس کی عدت ہوتی ہے کہ اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہو جائے, خواہ طلاق کی عدت ہے یا وفات کی عدت ہے, دونوں صورتوں میں اس کی عدت یہ ہوتی ہے کہ اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہو جائے. بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم, شوہر فوت ہوا یا اس نے طلاق دی, اگر 1 گھنٹے بعد بھی بچہ پیدا ہو جائے تو عدت ختم, یہ حمل کے اعتبار سے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ عورت کو ایام ماہواری آتے, تو ایام ماہواری اس کو ہیں, اگر ماہانہ ڈیٹ آتی ہے اس کو, تو اس صورت میں طلاق کی صورت میں عدت یہ ہے کہ تین مرتبہ ایام ماہواری آ کر ختم ہو جائیں، مکمل ایام ماہواری تین مرتبہ آئیں اور ختم ہو جائیں. مکمل سے مراد یہ ہے کہ تین مرتبہ جو سیپریٹ سیپریٹ جو ایام ہیں وہ پورے ہو کے ختم ہو جائیں. تیسری صورت ہوتی ہے کہ عورت یا تو اتنی بوڑھی ہے کہ اب اسے مینسز آنا بند ہو چکے، جیسے کوئی 70 سال کی عورت ہے، 70 سال کی عورت کو یہ ڈیٹ نہیں آتی. اچھا، اسی طرح عورت ابھی بالکل جو ہے نا اس کی عمر تھوڑی سی ہے، 10-11 سال کی ہے اور ابھی اس کو ایام آنا شروع ہی نہیں ہوئے، تو اس صورت میں اس کی عدت ہوتی ہے 3 مہینے، پھر 3 مہینے وہ عدت گزارتی ہے. تو ان آیات کے اندر یہ والے احکام بیان کیے گئے. لیکن اس میں میرا ایک مشورہ ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے کبھی بھی یہ صورت حال جب پیش آئے، اور یہ آتی ہی ہے خاندانوں کے اندر، ایسا تو نہیں کو مرتا ہی کوئی نہیں ہے، صورت حال تو پیش آتی ہے، تو کبھی بھی جب ایسی صورت حال پیش آئے تو اس وقت کسی سنی مفتی سے باقاعدہ فتویٰ لینا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ اپنے طور پہ احکام کو ہم جو ہے وہ عمل کرنے جائیں گے تو بعض اوقات اہم قیود، اہم شرائط چھوٹ جاتی ہیں اور شرعی مسئلے پر غلط عمل ہو جاتا ہے. تو اس وقت اپنی صورتحال بتا کر کسی سنی مستند مفتی سے فتویٰ لے کر عمل کرنا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ذالک امر اللہ انزلہ الیکم ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا، اور جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس سے اس کی برائیاں مٹا دے گا اور اس کے لیے ثواب کو بڑا کر دے گا. یہ اس حکم پر عمل کرنے کا مزید تاکیدی حکم دیا گیا. اب اس کے بعد دوبارہ جو عدت کے احکام ہیں پھر وہ دوبارہ شروع ہو رہے ہیں. فرمایا، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. عورتوں کو وہاں رکھو جہاں خود رہتے ہو اپنی گنجائش کے مطابق، اور انہیں تکلیف نہ دو کہ ان پر تنگی کرو، اور اگر وہ حمل والیاں ہوں تو ان پر خرچ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ بچہ جنم دے. پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت دو، اور آپس میں اچھے طریقے سے مشورہ کر لو، اور اگر تم آپس میں دشواری سمجھو تو عن قریب اس بچے کو کوئی دوسری عورت دودھ پلا دے گی. مالی وسعت رکھنے والے کو چاہیے کہ اپنی گنجائش کے مطابق خرچ کرے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہے تو اسے چاہیے کہ اس میں سے خرچہ دے جو اسے اللہ نے دیا ہے. اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتا مگر اسی قابل جتنا اسے دیا ہے. جلد ہی اللہ دشواری کے بعد آسانی فرما دے گا. یہ احکام ہیں. ویسے تو ترجمے کو اگر غور سے بار بار سنا جائے تو احکام سمجھ آ جائیں گے. میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں، لیکن دوبارہ وہی عرض کروں گا کہ ان احکام پہ عمل کرتے ہوئے آپ کو اگر آپ فتویٰ لے کر ہی عمل کریں تو بہتر ہے، تاکہ پوری توضیح اور تشریح کے ساتھ مسئلے کا پتہ چل جائے. جو مسائل اس میں بیان ہوئے، اس میں عدت کا ایک مسئلہ یہ بیان ہوا کہ عورت کو دوران عدت وہیں رکھا جائے جہاں تم رہتے ہو. ہمارے ہاں اس حکم پہ عمل ہوتا نہیں ہے. ہمارے ہاں جب عورت کو طلاق دے دی جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس عورت کو شوہر اپنے گھر رہنے دے. وہ پہلے اس کو گھر سے نکالتا پھر طلاق دیتا ہے، یا طلاق دیتا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہے نکلو. یہ حرام ہے، یہ حرام ہے کہ عورت کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا جائے. شرعی اعتبار سے فرض ہے کہ عورت کو طلاق اگر دی ہے تو اسے رہائش دے، اور وہی رہائش دے جہاں یہ رہتا ہے. ہاں اس گھر سے خود نکل جائے لیکن اس کو رہائش دے، اور یا پھر اگر اس کو رکھنا ہے تو پھر پردے کا پورا اہتمام کر کے اس عورت کو گھر پہ رکھا جائے. اس کو اسی گھر میں رکھنا ہوتا ہے جس گھر میں وہ طلاق سے پہلے شوہر کے ساتھ رہتی تھی. تو یہ احکام بس اللہ ہی جانے کہاں اس پہ عمل ہوتا ہے، ورنہ یہ حکم تو یوں کہہ لے کہ بالکل فراموش کر دیا گیا، بالکل فراموش کر دیا گیا. تو یہ ایک حکم. دوسری بات ارشاد فرمائی کہ ان متعلقہ بیویوں کو ضرر نہ دو، ان کو جو ہے نقصان نہ پہنچا، ان کو تکلیف نہ دو کہ ان پہ تنگی کرو، خرچہ نہیں دیا، ان کو جو ہے وہ رہنے کے اندر مشکلات ان کے لیے کھڑی کر دیں، یہ رویہ نہ اختیار کرو. اور ہوتا عام طور پہ یہی ہے کہ جس کو طلاق دی ہے تو اب تو اس کو تنگ کرنا جو ہے ایک زندگی کا مشغلہ بن جاتا ہے، بلکہ بعض تو ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ وہ معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے جان سے ہی مار دیتے ہیں. جیسے ملتا ہے نا کہ وہ اس کے سابقہ شوہر نے اس کو گولی مار دی، اخباروں میں خبر یہ آتی ہیں، اس کے سابقہ شوہر نے اس کو گولی مار دی، لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی اس قدر گھٹیا پن اور اس طرح کا نیچ ذہن ہوتا ہے، اور اس انداز کے اندر قرآن حدیث کے احکام کو پسے پشت ڈالا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرماتا ہے کہ عورتوں کو ضرر نہ دو، ان کو تنگ نہ کرو، ان کے اوپر تنگی نہ پیدا کرو. اب اس کے بعد ان کی جو خرچے کے احکام ہیں، اخراجات کے احکام ہیں، نفقہ جیسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر عورتیں حاملہ ہوں، متعلقہ عورت اگر حاملہ ہے تو اس کے بچے کو جنم دینے تک اس کے اخراجات پورے کرو. یہ ایک حکم ہو گیا. اور اگلا حکم یہ ہے کہ اگر وہ متعلقہ عورت تمہارے بچے کو دودھ پلائے، جب بچہ پیدا ہو گیا، اب عورت اگر اسے دودھ پلاتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کی اجرت مجھے دو، جیسے ماہانہ 10,000 روپے مجھے دو، تو شوہر پہ لازم ہوگا کہ اسے اجرت دے. سگی ماں کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بلا اجرت دودھ پلائے، بلکہ اگر وہ کہتی ہے کہ مجھے دودھ پلانے کی اجرت دی جائے تو سگے باپ پر لازم ہوگا کہ بچے کی سگی ماں کو اس کی اجرت دے، اس کے پیسے دے جو وہ مطالبہ کرتی ہے. الا یہ کہ مطالبہ ہی اس کا بہت زیادہ، جو وہ کہتی 10,00,000 روپیہ دو مجھے مہینے کا، تو اب اس طرح کا جو ہے ایک یعنی نہ سمجھ میں آنے والا مطالبہ یا شوہر پورا نہیں کر سکتا، تو اب اس صورت کے اندر پھر کسی اور عورت سے دودھ پلوایا جائے گا. تو فرمایا کہ آپس میں اچھی طرح مشورہ کر لو، اور اگر تمہیں تنگی ہو کہ عورت جو سگی ماں ہے وہ دودھ پلانا نہیں چاہتی یا وہ پیسے بہت زیادہ مانگتی ہے، تو اب اس صورت میں پھر دوسری عورت کو اجازت ہوگی کہ اس سے دودھ پلوا لیا جائے اور اس کو اجرت ادا کر دی جائے. تو جس آدمی میں جتنی گنجائش ہے وہ اتنی خرچ کرے. یہ اللہ تعالی نے فرمایا، ایک بہت امیر کبیر آدمی ہے، اربوں پتی ہے، تو اس سے بالکل اس سے جو ہے وہ دودھ پلائی کا مطالبہ 1,00,000 روپیہ مہینہ بھی ہو سکتا ہے، گنجائش ہے تو اسی اعتبار سے ادا کرے. ایک آدمی تنگ دست ہے، اپنی تنخواہ بیچارے کی 15,000 روپے ہے، تو اس سے اس کے اعتبار سے مطالبہ کیا جائے گا. تو فرمایا جو وسعت والا ہے، پیسے والا ہے، وہ اس کے اعتبار سے خرچ کرے، جو تنگ دست ہے وہ اس کے اعتبار سے خرچ کرے. اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ خرچ کرنے کا حکم نہیں دیتا. اب اس کے بعد اگلی آیت. اب یہ موضوع جو عدت والا تھا یہ ختم ہو گیا، طلاق اور عدت کا ختم ہو گیا. اب طلاق و عدت کے احکام پہ عمل کرنے کی اب تاکیدیں شروع ہو گئیں کہ جو خدا کے احکام پہ عمل نہیں کرے گا وہ خدا کی طرف سے عذاب کے لیے تیار رہے. اب آگے ارشاد ہوتا ہے، فرمایا وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُولِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا. اور کتنے ہی شہر تھے جنہوں نے اپنے رب کے اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی، تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا اور انہیں برا عذاب دیا، تو انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہوا. یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کی نافرمانیاں اور ان نافرمانیوں پر عذاب الہی کا شکار ہونا بیان کیا. اور کیوں بیان کیا؟ تاکہ اے مسلمانوں تم ڈرو، پچھلوں نے اللہ اللہ کے رسول کے احکام کی نافرمانی کی تو عذاب آیا اور خدا کے عذاب کا مزہ چکھا، تم نہ ایسا کرنا، تم خدا کے احکام پہ عمل کرنا. اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، اور اسی بات کے تسلسل میں ارشاد ہوتا ہے، اعد اللہ لہم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے جو رسولوں کے نافرمان تھے. فرمایا اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے, تو اللہ سے ڈرو اے عقل والو جو ایمان لایا, بے شک اللہ نے تمہاری طرف نصیحت اتاری, نیز رسول بھیجا جو تم پر اللہ کی روشن آیتیں پڑھتا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے, اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو اللہ اسے ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, بے شک اللہ نے اس کے لیے اچھی روزی رکھی. یہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت و صراحت کے ساتھ فرما دیا کہ سابقہ لوگ تو عذاب کا شکار ہوئے اور ان کے لیے آگے جہنم کا شدید عذاب موجود ہے. تو اے عقل والو, کون؟ جو ایمان والے ہیں. تو فرمایا کہ اے ایمان والو, اللہ نے تمہاری طرف نصیحت اتاری, یہ قرآن اتارا اور اس کے ساتھ رسول بھیجا, تو تمہاری طرف قرآن بھی اترا, رسول بھی تشریف لایا. جو رسول تمہارے سامنے اللہ کی روشن آیتیں پڑھتا ہے, کیوں پڑھتا ہے؟ تاکہ وہ جو کفر اور جہالت اور معاصی کی تاریکیوں اور اندھیروں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں انہیں نکال کر خدا کے نور, خدا کے دین, خدا کے سچے اسلام کی طرف لے آئے, تاریکیوں سے نکال کے نور کی طرف لے آئے. تو جو خدا کے اس نور پہ عمل کرتا ہے, جو خدا کے قرآن پہ عمل کرتا ہے, جو خدا کے احکام پہ عمل کرتا ہے, جو نبی کے فرامین پہ عمل کرتا ہے, جو نبی کی سچی اتباع کرتا ہے, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. اور یہ لوگ جو اللہ رسول کے مطیع ہیں, فرما بردار ہیں, فرمایا ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہ ہمیں احکام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے. یہاں پر ایک میں چیز اور عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں جس طرح دین سے دوری بڑھتی جا رہی ہے, پہلے دین سے دوری ہوتی تھی کہ دینی احکام سے جہالت تھی, لا علمی تھی اور بے عملی تھی. اب بے عملی سے اگلا قدم شروع ہو گیا کہ خدا کے احکام کا انکار شروع ہو گیا. بے عملی تو حرام تھی لیکن انکار تو کفر ہے. تو ابھی ہر آئے دن کوئی نیا کھڑا ہو جاتا ہے, کوئی نیا جو ہے وہ لبرل سیکولر آ جاتا ہے اور خدا کے احکام کے اندر ہیر پھیر کرنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے. کبھی اس کو عدت کے مسائل میں جو ہے وہ نیا اجتہاد سمجھ آتا ہے, تو کبھی وہ سود کی حلت کے اوپر کام شروع کر دیتا ہے, کبھی اس کو پردہ سمجھ نہیں آتا, کبھی اس کو موسیقی کی حرمت سمجھ نہیں آتی, کبھی اسے دیگر احکام کے اندر کیڑے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ جو طرز عمل ہے یہ تو سخت ترین ہے, یہ تو بد ترین ہے. تو جو اس طرح کے کلام کرنے والے, خواہ لکھنے والے, بولنے والے, ہمارے ایمان کی بچت اسی کے اندر ہے کہ ایسے لوگوں کی شکل بھی نہ دیکھیں, ایسے لوگوں کی نہ بات سنیں, نہ تحریر پڑھیں, نہ ان کے پاس بیٹھیں. ورنہ وہ تو اپنا ایمان جو ہے وہ داؤ پہ لگا کے بیٹھے ہوئے دوسروں کا ایمان بھی تباہ کر دیں گے. تو یہ جو خدا کے قطعی واضح احکام ہیں ان کے اندر اس طرح کے لوگوں کو سنے ہی نہیں کہ جو آپ کو اللہ رسول کے احکام کے سری انکار کی طرف لے جانے والے ہیں. اب اس کے بعد آگے ارشاد ہوتا ہے, اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. اللہ وہی ہے جس نے سات آسمان بنائے اور انہی کے برابر زمینیں, حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر شے پر خوب قادر ہے, اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت کو بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے سات آسمان بنائے اور ان کے برابر زمینیں. ان کے برابر زمینوں کا مطلب یہ ہوا کہ آسمان سات ہیں تو زمینیں بھی سات ہیں. اب یہ کہاں ہیں زمینیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں, جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہ تو حق ہے, سچ ہے, درست ہے, حقیقت ہے, اس سے انکار کی تو کوئی صورت ہی نہیں, اس کے غلط ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں. اب یہ ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو یہ ہمارے علم کی کمی ہو سکتی ہے. اگر ہمیں معلوم نہیں ہے تو یہ ہماری معلومات کی کمی ہو سکتی ہے. لیکن جو خدا نے فرمایا وہ سچ ہے کہ سات آسمان ہیں, سات زمینیں, ان کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہمارا ہر اس بات پر ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. تو فرمایا آسمان و زمین کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے, اور یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر شے پر خوب قادر ہے, اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے, اس کے احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.